أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. آیت نمبر 26 کو ابھی ہم نے ریڈ کیا, ہم 27 تک ڈسکس کر چکے ہیں صرف ریویژن کی خاطر. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 26 جس میں پروردگار عالم رات اور دن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہی وہ ہے, یعنی یہ مناجات سکھائی گئی جس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے, اسی کا کنٹینیویشن. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, نہار یعنی دن, لیل یعنی رات, کہ تو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی وہ ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, اور تو ہی وہ ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور اسی طرح سے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, ڈیڈ اینڈ الائیو. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور جسے چاہتا ہے بے حساب کتاب عطا کرتا ہے, یعنی بہت زیادہ عطا کرتا ہے. اور اس پر ہماری بات ہوئی تھی کہ جب پروردگار عالم عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ریسپانسبلٹی اٹیچ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر فار گرانٹیڈ نہیں ہے, جو بھی چیز یہاں دی گئی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریسپانسبلٹی لگی ہوئی ہے, چاہے وہ انسان کے جسم کے اندر کوئی چیز پروردگار نے ایکسٹرا اس کو دی ہے, ایکسٹرا ریسپانسبلٹی بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یا اسی طرح سے دولت کے حساب سے, رسک کے حوالے سے, کسی بھی کیٹیگری کے اندر اگر کوئی نعمت ایکسٹرا ملی ہے, بلکہ ایکسٹرا کیا, اگر بنیادی اگر کوئی نعمت ملی ہے تو بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگی ہوئی ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست بنائے مومنین کے چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ خدا سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً, ہاں اگر کوئی تقیہ کی وجہ سے مجبور ہو جائے تو بات الگ ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے, یعنی تم خوف کرو اللہ کا, اللہ کے ڈر کو اپنے اندر محسوس کرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے. اس آیت پر تھوڑا سا رک کر اگر ہم یہاں پر قرآن مجید کی روشنی میں جو تین کیٹیگریز کی گئی ہیں, بلکہ چار مراحل اگر آپ اس کو کر لیں, کہ جو تعلق ہوتا ہے غیر مسلمین کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, ناسبیوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے, اس تعلق کو ہم چار کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو کیٹیگری وہ ہے کہ جس کے اندر ان کے دین کو, ان کے مذہب کو, ان کے نظریے کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے فالوورز کے ساتھ ایک محبت اور تعلق کو ڈیولپ کرنا, یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر قطعاً نہیں ہے. یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ پلورلزم والی جو گنجائش ہے وہ قطعاً اسلام کے اندر نہیں نکل سکتی. پلورلزم اٹ سیلف جو ہے وہ کبھی بھی لاجیکلی جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اگر ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے زبردستی کی ایک کوشش کریں تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہم بھی صحیح راستے کے اوپر ہیں اور تم بھی صحیح راستے پر ہو. یہ اگر کوئی کہے کہ نہیں, کوئی ایک غلط فہمی کا شکار ہے مگر اس طرح سے سمجھ رہا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. ایک یہ کہ نہیں, واقعاً جینونلی تم بھی صحیح راستے پر ہو اور ہم بھی صحیح راستے پر ہیں, یعنی ہم یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ بھی صحیح راستہ ہے, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ بھی صحیح راستہ ہے, اور بتوں کی عبادت کی جائے وہ بھی صحیح راستہ ہے. یہ آپس میں اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے کہ جس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہندو ہے तो वो हिंदू होते हुए पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड शायद नहीं कर पा रहा और अपने आप को सही समझ रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, ये हो सकता है। हम कहें कि एक क्रिश्चियन है, वो बेचारा एक आम आदमी है, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे में वो खुद को सही समझ रहा है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं, एक्चुअली रियलिटी ये है कि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर दो आइडियोलॉजीज आपस में टकरा रही हैं तो वो दोनों गलत हो सकती है मगर दोनों सही नहीं हो सकती। मसलन अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, हिंदुइज्म के साथ वो टकराव है, मगर ये टकराव इसका नतीजा क्या है कि दोनों गलत है। ये नहीं हो सकता है कि दो टकरा रहे हों और दोनों के दोनों सही हों, लॉजिकली कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। दो गुंडे हैं आपस में लड़ रहे हैं तो वो दोनों गलत हैं, ये हो सकता है। एक अच्छे किरदार वाला है, एक जालिम और एक मजलूम है, वो आपस में लड़ रहे हैं और दोनों के दोनों सही हों, ये पॉसिबल नहीं है। इनमें से कोई एक लाजिमन गलत होगा। इसको मंतिक के अंदर भी डिस्कस किया गया है, इसको मौला ने भी अपने एक कलमे के अंदर इसी तरीके से नहजुल बलागा के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो खैर वापस आइए, तो पहला तो वो ताल्लुक है कि जिसके अंदर कोई सो कॉल्ड मुसलमान होते हुए, मोमिन होते हुए, सामने वाले को जो कि गलत दीन के ऊपर है, वो कहे कि नहीं ये गलत वलत कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है और हमें तो बिल्कुल इनके साथ एक मोहब्बत और कल्बी ताल्लुक ऐसा डेवलप करना चाहिए कि बस ये हम हैं और हम ये हैं, ये सारी चीजें तो सिवाय हिपोक्रेसी के और कुछ नहीं है, ये तो मुनाफकत है, ये तो कभी काबिल कबूल हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिसके अंदर दुनियावी मफाद की खातिर, वर्ल्डली बेनिफिट्स की खातिर कोई उनके साथ ताल्लुक ऐसा रखे कि जिसके नतीजे में वो कहे कि नहीं है तो गलत, बोलो वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है तो वो गलत, मगर गलत होने के बावजूद अब कौन कब तक इनसे मगज मारे, कौन मुखालफत करे, कौन इनके पीछे जाए, कौन ये करे और कौन बोले कि ये ऐसा है और वैसा है, वो कहे हम सारी डिबेट को छोड़ते हैं, खत्म करो बात को, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं और एक तरह से हमें एज सच इस्लाम के सही होने के बावजूद या ये मसलन जो हमारे नजरियात हैं उसके सही होने के बावजूद हमें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, हम उनके साथ चल रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, साथ में एफिलिएशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं और उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो चीज है कि जो इंसान को शायद काफिर के तक तो न पहुंचाए, लेकिन ये कि बहरहाल इंसान को एक फासिक और फाजर जरूर बना देगी कि जिसके नतीजे में एक इंसान बहुत ज्यादा सख्त गुनहगार काउंट होगा इस्लाम की नजर में। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने अखलाक का मुजाहरा करें, हम उनकी आइडियोलॉजी को इख्तियार नहीं कर रहे मगर हम उनको किसी तरीके से फायदा इस तरह से पहुंचाने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से वो हमारे जो आइडियोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये वो बुनियादी चीज है कि इसको हम कहेंगे अखलाक का मुजाहिरा। मसलन आपने देखा कि कोई शख्स है वो भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, तो क्या उस वक्त इस्लाम ये कहता है कि अगर वो शिया है तभी उसको खाना खिलाओ और अगर वो शिया नहीं है तो उसको भूखा मरने दो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फर्ज कीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है कि जो दवा को तरस रहा है, उसके पास दवा नहीं है, उसके पास मेडिसिन नहीं है और अगर उसको मेडिसिन नहीं मिली वो मर जाएगा, तो हम क्या उस वक्त ये पूछेंगे कि तुम शिया हो या नहीं हो? अगर शिया नहीं हो तो हम तुमको दवा नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो मौका है कि जहां पर अखलाक का भरपूर मुजाहरा करें। अगर फर्ज कीजिए किसी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है और उसके पास फाइनेंशियली वो वीक है उस मौके पर और उसको जरूरत है, हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं। ये मदद अगर हम उसकी करेंगे तो उसके नतीजे में उसका मसला भी हल होगा और दूसरी तरफ वो हमारे नजरिए के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल के अंदर डेवलप होगा और वो सोचने पर मजबूर होगा कि ये लोग क्या कहते हैं। अगर ये चीज हम डेवलप करते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसके अंदर आपका हाथ ऊपर हो और उसका हाथ नीचे हो, यानी ऐसा ना हो कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं बल्कि उल्टा मामला है कि आपके अखलाक से मुतासर होकर उसके आने के इम्कान बढ़ रहे हैं, ये वो चीज है कि जिसको इस्लाम अप्रिशिएट करता है। पैगंबर अकरम के अखलाक के आप जितने वाकयात सुनते हैं उन सब का ताल्लुक इसके साथ है। मौला के अखलाक के वाकयात आप जितने सुनते हैं उसका ताल्लुक इस कैटेगरी के साथ है। अब फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा शख्स है कि जो आ जाए मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए, उससे इस किस्म का ताल्लुक भी रवा नहीं रखा जाएगा। इन्हें फर्ज कीजिए कि मैदान के अंदर कोई आ जाए और तलवार खींच ले और मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दे और हम कहें कि भाई एक मिनट पानी पीते जाओ, ये चीज नहीं होगी उसके साथ। वो आ रहा है मुसलमानों पर हमला करने के लिए, कत्ल करने के लिए, जंग छिड़ चुकी है। देखिए एक तो ये कि जंग नहीं छिड़ी है अभी तक और हम देख रहे हैं कि कोई गुंजाइश है, मुजाकरात हो जाए तो हुर तक को पानी पिलाया है इमाम हुसैन ने, वो एक अलग चीज है। नहीं, मेन मैदान के अंदर, जंग के अंदर वो तलवार खींचकर आ गया और मार रहा है और कत्ल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम कहें कि वो मुसलमानों से लड़ने के लिए जा रहे हो, आओ इधर आके पानी पीकर जाओ, नहीं, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। या हम कहें कि पहले खाना वाना तो खाकर जाओ, थोड़ी ताकत आ जाए, उसके बाद फिर लड़ने जाना, ये चीज नहीं होगी। मेन बैटलफील्ड के अंदर जो आ गया, जो हॉस्टाइल है मुसलमानों के लिए, फिर उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक कायम نہیں کیا جا سکتا. ہاں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی پانی بند کر دیں گے یا کوئی دوسری چیز کریں گے, جو بنیادی جو جس کو آپ ہیومن رائٹس کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہے گا, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی بہت زیادہ ایڈیشنل فیسلٹیز یا لگژری پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے, یہ بھی نہیں ہوگا. اس حوالے سے دو تین آیتوں کو دیکھ لیجئے تو شاید مفید ثابت ہو. یہاں پر ایک آیت ہے سورہ مبارک ممتحنہ کی قرآن مجید کے اندر, غالباً 28 پارے کے اندر آپ کو یہ سورہ ملے گا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم, اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تم سے نہیں لڑ رہے. یہ آیت کا انداز آپ دیکھیں, اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا ہے, جنہوں نے تمہارے ساتھ مارا ماری نہیں کی ہے, جنہوں نے تمہیں تنگ نہیں کیا ہے, فی الدین ہے تمہارے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی ہے. ولم یخرجوکم من دیارکم, اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ ان کے بارے میں تمہیں منع نہیں کرتا. کیا کس بات کا منع نہیں کرتا؟ کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل کا سلوک کرو. ان اللہ یحب المقسطین, یقیناً اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے. مطلب وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں اور تم ان سے پیار بڑھانے کی کوشش کرو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے خلاصہ سورہ مبارک ممتحنہ کی. یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ تین کیٹیگریز ہوئی. اب اس کے بعد آتی ہے چوتھی کیٹیگری, کہ جس کے اندر ایک انسان اپنی انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر انتہائی مجبور ہو جائے. اگر میں اس کے مطابق نہیں کہتا ہوں ایک جملہ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا. اس موقع پر گنجائش بنتی ہے تقیے کی, جو یہاں پر پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا, الا ان تقو منہم تقاتن, مگر یہ کہ تقیے کی وجہ سے تم ایسا کرنے پر مجبور ہو جاؤ. وہ کہے کہ بولو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے معاذ اللہ, اور اگر نہیں بولتے ہو تو میں تمہارے اوپر گولی چلاتا ہوں. اب ایسے موقع پر ایک انسان اگر بول دے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں, وہ کافر نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں تقیتن, ایک انسان مجبور ہو گیا, وہ اسے یہ کہنا پڑا اگرچہ اس کا دل اس بات پر راضی نہیں تھا. پروردگار عالم اس کی گنجائش اس آیت کے اندر بھی دیتا ہے, اور اسی طرح سے دوسری بہت سی آیتیں قرآن مجید کی ہیں کہ جن میں اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جو جناب عمار یاسر کے حوالے سے آئی آیت, وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ مگر وہ شخص کے جس کا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر اور اس کو مجبور کر دیا گیا, تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے. اب یہ ظاہر ہے کیس ٹو کیس ویری کرے گا. اس کے اندر بھی انسان اپنی لمٹس کو کراس نہ کر جائے. لہذا اگلا جملہ جو ہے وہ دیکھیے, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تقیے کو تم لوگ مس یوز کرنا شروع کر دو, ایسا نہ ہو کہ تم اس کو مس یوز کرو, جہاں نہیں کرنے کا ہے وہاں پر بھی تم تقیہ کرنا شروع کر دو. ذرا کوئی چیز دیکھی بولا کہ تقیہ کر لو, نہیں ایسا نہیں. جہاں واقعاً تقیہ کی بات ہے, تمہاری جان کو واقعاً خطرہ پیش آ چکا ہے, وہاں پر تقیہ کرو, ورنہ تقیہ ہر موقع پر کرنے کی چیز نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے پلٹ کر آنا ہے. قُلْ, اے حبیب ان سے کہیے, ان تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, تم چھپاؤ اگر وہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. ان تُخْفُوا, اگر تم چھپاؤ, مَا فِي صُدُورِكُمْ, جو تمہارے سینوں کے اندر ہے, یعنی جو تمہارے خیالات ہیں, جو تمہارے تھاٹس ہیں. او تبدو ہو, اور یا تم اس کو ظاہر کرو. یعلم اللہ, اللہ تو بہرحال ان کو جانتا ہے جو تم نے سینے میں چھپایا ہوا ہے, اور جو تم اس کو ظاہر کرتے ہو, اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, سب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. یعنی اب وہ تمہارے معاملات کیا ہیں, تم کافروں کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہو, وہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارے اندر, تمہارے ذہن کے اندر, تمہارے دل کے اندر کیا معاملات ہیں. فوکس کر کے اس پوائنٹ کی طرف, جنرلی تو ظاہر ہے اس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں, پروردگار عالم کا علم ہر جگہ پر وسعت رکھتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا, کہ سینوں کے اندر راز کیا ہے, دل کے اندر خیال کیا ہے, فلاں کی نیت کیا ہے. یہ جاننا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر, پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن جتنے افراد, ہر کوئی, ہر انسان, ما عملت من خیر, جو اس نے خیر کا کام کیا ہوگا, محضرن اس کو حاضر پائے گا. یہاں پر ایک کانسیپٹ آتا ہے تجسم اعمال کا. تجسم اعمال کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو جسم عطا کرنا. عمل کا اس دنیا کے اندر کیا جسم ہوتا ہے؟ اس دنیا کے اندر ایک عمل تو عمل ہے نا, یعنی ایکشن جو ایٹ سیلف تو کوئی وجود نہیں رکھتا ہے, وہ تو آپ سے ظاہر ہو رہا ہے, صادر ہو رہا ہے. مثلا میں تو بول رہا ہوں تو میری زبان کا وجود ہے,
ہوا کا وجود ہے جس کے اندر یہ زبان ہل رہی ہے، یا اسی طریقے سے جو ہونٹ ہے یہ ان کا وجود ہے، مگر یہ جو آواز نکل گئی، آواز کے نکلنے کے بعد جو ویوز بنی ان کا تو وجود ہے، مگر میں میرا یہ بولنا اس کو آپ کیا وجود دیں گے؟ اس کے لیے کوئی ایس سچ ہمیں فزیکل وجود نظر نہیں آتا، البتہ ساؤنڈ ویوز کی میں بات جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یا چلیے اور آگے بڑھ جائیے اس کے اندر کہ مثلا آپ نے کسی غریب کی مدد کی، اس کے گھر میں جا کر راشن پہنچا دیا، آپ نے یہ عمل کیا، اس عمل کی کوئی شکل ہے اس دنیا کے اندر؟ ایس سچ ہمیں نظر نہیں آتی. اس آیت سے اور اس جیسی اور بہت سی آیتیں ہیں کہ جن سے بعض علماء نے ایک تھیوری ڈیولپ کی، اور وہ ہے تجسم اعمال. تجسم اعمال کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو تمہارے اعمال تمہاری طرف جسم بنا کر پلٹا دیے جائیں گے، یعنی یہی چیز تمہارے لیے جو جزا ہے، جو سزا ہے، وہ وہی اعمال ہیں کہ جن کو جزا اور سزا کی شکل دے کر تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. بعض روایتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مثل وہاں پر بنا دی جائے گی. وہ جو عمل آپ نے کیا وہ تو ریکارڈ ہو گیا کہ صاحب یہ عمل کیا، ضروری نہیں کہ اسی کو جسم دیا جائے. پروردگار عالم کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس آیت سے ہم یہ نتیجہ نکالیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم جو تم نے عمل انجام دیا ہے اس کی جزا تمہاری طرف پلٹا دے گا یا اس کی سزا تمہاری طرف پلٹا دے گا. بہت باریک سا فرق ہے دونوں کے درمیان. پریکٹیکلی ایسا کوئی فرق نہیں ہے، پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایسا کوئی فرق نہیں. اگر میں نے کوئی خیر کا عمل انجام دیا ہے تو اس کا ریوارڈ مجھے مل جائے گا، اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی برا کام انجام دیا ہے تو اس کی سزا مل جائے گی. اب بحث اس بات پر ہے کہ وہ جو جزا اور سزا ملے گی، وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے، وہ الگ سے کوئی چیز ہے یا یہی عمل ہے کہ جس کو ایک شکل دی جا رہی ہے. آئی گیٹنگ دا پوائنٹ؟ فالو کر رہے ہیں آپ اس کو؟ کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ عمل ہے کہ جس کو ایک شکل دی جا رہی ہے، اور یعنی کہ عمل تو ہو گیا، ٹھیک ہے وہ ریکارڈ ہو گیا، مگر اب اس کے بعد ایک الگ سے کوئی چیز ہے کہ جو پروردگار عالم ہمیں عطا کر رہا ہے. یہ ہے اس وقت ایک بحث، اس کو کہتے ہیں تجسم اعمال، کہ اعمال کو ایک فزیکل فارم عطا کرنا. کیا ایسا ہے یا کچھ اور؟ مثلا سورہ مبارک زلزال کی بہت مشہور آیت ہے، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، مَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر خیر کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. اب خیر جو ہے وہ تو عمل ہے، یعنی جو بھی خیر ہے، مثلا ایک انسان نے ایک عمل کیا، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، زکات دی ہے، یہ اعمال ہے، یہ خیر کے اعمال ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر ذرے برابر بھی اگر خیر کیا ہے وہ اس کو وہاں پر دیکھے گا. تو خیر کو کیا دیکھے گا؟ علماء نے کہا کہ یہ اسی تجسم اعمال کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، کہ وہ جو خیر کا جو عمل ہے، ایکشن ہے، جس کو خیر کا عمل کہا گیا ہے، اس کو ایک فارم دی جائے گی کہ جس کو وہ وہاں پر دیکھے گا. دوسروں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، بلکہ پروردگار عالم اس کا جو ریوارڈ ہے وہ جب دکھائے گا تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خیر کے عمل کو اپنا دیکھنا، اس کو مشاہدہ کرنا، اس کی رویت کرنا، اس کو آبزرو کرنا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، قیامت کے دن ہر انسان، ہر نفس، ما عملت من خیر، جو اس نے خیر کا عمل انجام دیا ہے، محضرن، وہ اس کو وہاں پر حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا عمل انجام دیا ہے اس کو بھی حاضر پائے گا. تود اور اس کی خواہش ہوگی، لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کہ کاش اس کے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہوتا، یعنی کاش میں نے اس کو انجام نہ دیا ہوتا، یہ جس کی وجہ سے آج مجھے اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے، کاش میں نے اس کو انجام نہ دیا ہوتا. ظاہر یہ ریگریٹس تو ہیں، اب ظاہر قیامت کے اندر تو ریگریٹس کے علاوہ تو اور کچھ رہ بھی نہیں جاتا. اگر ایک انسان جو ہے اس نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو وہ خوش ہوگا، اور نیچرلی اس کو خوش ہونا بھی چاہیے، اور اگر اس نے کچھ برا کیا ہے تو اس کے پاس ریگریٹس کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے، کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، آئی وش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا، آئی وش کہ ایسا کچھ میں نے نہ کیا ہوتا. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہ واپس ریپیٹ ہو رہا ہے جملہ، کہ دیکھو خوف اگر تمہیں کرنا ہے تو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاؤ. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان بھی ہے. ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار نعوذ باللہ من ذالک کوئی ظلم کر دے گا یا تمہارے ساتھ کوئی انفیئر مینس استعمال کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، مگر تم بے قابو مت ہو جاؤ، تم آؤٹ آف کنٹرول مت ہو جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اب یہ وہ بہت مشہور آیت جو عام طور پر آپ سنتے بھی ہیں سیرت رسول کے جلسوں کے اندر، وہ یہ والی آیت ہے جو بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس لیے کہ ایک انسان دیکھیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہم یہ کہ مالک جب تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے مہربانی کرتا ہے، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم سزا کا شکار ہو جائیں گے؟ پروردگار عالم اس دنیا کے اندر جو ہمارا معاملہ ہے، اس کے بعد جو قیامت کا معاملہ ہے، اس کو بھی محبت سے کروانے کے لیے کہ اس کے اندر بھی ایک اپنائیت والا معاملہ رہے، ایک انسیت والا معاملہ رہے، ایک طریقہ کار تجویز کرتا ہے، سجیسٹ کرتا ہے ایک فارمولا کہ اگر تم یہ کر لو تو پھر بعد کے بھی معاملات تمہارے بالکل آسان ہو جائیں گے۔ قل اے حبیب، ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ چیز آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس دنیا کے اندر آپ کو، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ چونکہ اللہ کا وجود جو ہے وہ تو فطری ہے، وہ تو نیچرل ہے، ہیومن انسٹنکٹ کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف، نام بدل دے، گاڈ بول دے، اللہ بول دے، کچھ اور بول دے، لیکن ایک ایسی طاقت کی طرف وہ متوجہ تو رہے گا۔ اور ہر ایک کہ نہیں ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ افراد کے جو اس دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں، یعنی وتھ سم ایکسیپشن، مثلا کوئی اگر بالکل ملحد ایتھیسٹ ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ جنرلی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کو انکار کرنے کا حوصلہ تو کسی کے اندر بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا بھی یہ ہے کہ نہیں ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ افراد جو سخت گنہگار بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وی آر ان دس ورلڈ ٹو ایکسپیرینس دا بیوٹی، یہاں پر ہم اس دنیا کے اندر اس لیے ہیں کہ اس محبت کو تجربہ کریں کہ جو پروردگار عالم نے رکھی ہے، اور ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس آیت کے اندر ایک بات ارشاد فرماتا ہے جو بہت غور طلب ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فتبعونی تو مجھے فالو کرو، میں کسی اور کی طرف سے نہیں آیا ہوں، میں اسی اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فتبعونی، ونس یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، پھر مجھے فالو نہ کرو تو تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے، ہالو ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں موجود ہے، یہ کلیم صرف کلیم ہے، جسٹیفائڈ نہیں ہے ایکشن کے ذریعے سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وہ ایک عمومی مہربانی تو ہے اس کی سب کے ساتھ، دنیا کے اندر جب بھیجا ہے تو مہربانی کے ساتھ ہی بھیجا ہے، زندگی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، پیر دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، بہت کچھ دیا ہے، رشتے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، رزق دیا ہے، غلہ، یہ سب کچھ دیا ہے۔ وہ اس کی عمومی مہربانی تو ہے، جو پہلے خدا نے کہا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، مہربان ہے، جب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو وہ رب ہے، پالنے والا ہے، وہ پال رہا ہے، واقعاً پال رہا ہے۔ مگر اب اس کے بعد کہ اب جو نتیجہ ہونا چاہیے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جب اللہ کی محبت کا دعویٰ تمہارے پاس ہے تو اے حبیب ان سے کہہ دیجئے فتبعونی کہ مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ محبت بھی کرے گا اور پھر تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا، یعنی جو تم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں پروردگار عالم ان کو کور کر دے گا، ان کو کنسیل کرے گا، ان کو ایسا نہیں کرے گا کہ تمہیں ایکسپوز کر کے ذلیل کرے یا تمہاری انسلٹ کرے قیامت کے میدان میں، نہیں کرے گا۔ مگر تم کوشش تو کرو، فتبعونی، میری اتباع تو کرو، فالو کرنے کی تو کوشش کرو، اس کے بعد اللہ محبت بھی کرے گا اور اللہ جو غلطیاں ہیں ان کے اوپر پردہ بھی ڈال دے گا، جو گناہ ہیں ان کو بخش بھی دے گا، مغفرت بھی کر دے گا۔ یہ واقعاً بہت بڑی امید ہے کہ جو یہاں پر اور دوسری کئی آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے دلائی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں ہو رحمان اور رحیم کا جو فرق ہم نے سورہ مبارک فاتحہ کے ذیل میں گزارش کی تھی۔ قل، اے حبیب ان سے کہیے، اطیع اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فالو کرو، یعنی اوبے کرو، جو کمانڈمنٹس ہیں ان کو فالو کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھرا کر چلے جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ کافروں کو کبھی بھی محبت کا معاملہ ان کے ساتھ تو نہیں کرے گا۔ یعنی ابھی جب آپ نے دیکھا کہ محبت کے لیے خدا نے معیار کیا دیا، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر تم منہ پھرا کر چلے جاؤ، اس آیت کو دیکھیں، اگر تم منہ پھرا کر چلے جاؤ کہ نہیں ہمیں اتباع نہیں کرنی، ہم تو خالی محبت کی باتیں کریں تو ٹھیک ہے، مگر یہ مت مانگیں ہم سے کہ ہم اعمال بھی کریں اور نماز بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں اور حج پر بھی جانا پڑے اور پھر خمس بھی نکالنا پڑے اور زکات بھی دینا پڑے گا، کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. کہ نہیں ہو سکتا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھرا کر جاتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے تو محبت نہیں کرتا، کافر انکار کرنے والا. اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ، یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، رب العالمین ہے، پالتا عالمین کو ہے. اسی لیے جو پہلے بات آئی تھی اس کے ساتھ کئی مرتبہ یہ چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، پال رہا ہے، مسلسل پال رہا ہے، دے رہا ہے، کافر کا بھی رزق فوراً نہیں روک لیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ زمین کو اگر وہ چیرے گا تو اس میں سے غلہ نہیں اگے گا یا کراپس جو ہیں وہ جرمنیٹ نہیں ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے. اگر وہ بیج ڈالے گا تو درخت نہیں اگے گا، اگے گا. یا اگر وہ بریڈنگ کرے گا تو مثلا یہ فارم کے اندر جو مویشی وغیرہ ہیں، کیٹلز جو ہیں، وہ نہیں پروان چڑھیں گے، وہ تو ہوگا. پروردگار عالم عالمین کا پالنے والا ہے، ان کو بھی پال رہا ہے. یعنی یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ فرعون کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بڑے اہم ہیں، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے ہوئے خدا سے کہا تھا کہ اے پروردگار، اب میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، کہ اے پروردگار یہ فرعون جو ہے اس کا حکا پانی بند کر دے، یعنی یہ جو کھانا پینا اس کا ہے وہ بند کر دے، یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا، یہ بالکل لائن پر آ جائے گا. اور خدا کا جواب یہ تھا کہ اے موسیٰ، اگر وہ اپنا بندہ ہونا بھول چکا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا فراموش کر دوں، کیا میں اپنا خدا ہونا فراموش کر دوں؟ تو وہ ایک جو عمومی جو عالمین کی ربوبیت والا معاملہ ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ انٹیکٹ ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا. مگر محبت پروردگار جو اس سے بالاتر معاملہ ہے، اس کا معاملہ آگے کا ہے، وہ اس کنڈیشن کے ساتھ مشروط ہے، اس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا اس کو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اب یہ آیت آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورے کو سورہ آل عمران کہا گیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یقیناً اللہ نے اصطفى کیا ہے، اصطفى کا مطلب یہ ہے کہ منتخب کیا ہے، جس سے نکلا ہے مصطفیٰ، جس کو منتخب کیا گیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے منتخب کیا ہے آدم کو، و نوحا اور نوح کو، و آلہ ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، و آلہ عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین، عالمین پر ان سب کو فوقیت دی ہے، منتخب کیا ہے. یہ منتخب کرنا وداؤٹ ریزن تو نہیں ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ ان کو منتخب کیا گیا ہے. اس آیت کی وجہ سے اس سورے کا نام پڑا سورہ آل عمران. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو ان کو منتخب کیا ہے، اس کا ایک تعلق، اگر آپ سوال کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، جو پیچھے ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیے، جو ہم نے کہا تھا نا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص پروردگار عالم کے انتخاب کو نہ مانے تو خانہ کعبہ کے اندر بھی جا کر وہ بتوں کو لا کر رکھ دے، تو کوئی، یعنی پروردگار عالم جب تک مہلت دے رہا ہے تو اس مہلت کی وجہ سے وہ فوراً عذاب نہیں دے گا، جیسے فرعون کو فوراً عذاب نہیں دیا، نمرود کو فوراً عذاب نہیں دیا. مگر یہ عذاب نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں بن جائے گا کہ پروردگار عالم نے اس کو منتخب کیا ہے یا پروردگار نے اس کو عزت دی ہے. وہ مس یوز کر رہا ہے ایز اے ہیومن بینگ، جو اس دنیا کے اندر اس کو مہلت دی گئی ہے، اس کو وہ مس یوز کر رہا ہے. اسی پر تو سارا فیصلہ ہے کہ قیامت میں جو سزا ہے وہ کیوں ہے، اسی وجہ سے. یہ بات ہم نے کی تھی پچھلی مرتبہ بھی، پچھلے ہفتے، کہ جو لیجیٹیمیسی ہے وہ انٹیکٹ رہے گی ان کے ساتھ کہ جنہیں خدا نے منتخب کیا ہے. اگر لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں تو وہ لیجیٹیمیٹ جو انتخاب ہے پروردگار کا، اس لیجیٹیمیسی کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ورنہ ٹھیک ہے لیجیٹیمیسی انٹیکٹ رہے گی. مگر لوگ جو ہیں وہ اپنے مہلت کی وجہ سے اس اختیار کو جو ان کے پاس پروردگار نے اس دنیا میں دیا ہے، جس پر ان کو ٹیسٹ ہونا ہے، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کچھ مہلت کی وجہ سے وہ مس یوز کر لیں گے، ظلم بھی ہو جائے گا، یہ مظلوم ہو جائیں گے، بظاہر ان کا حق چھین لیا جائے گا، یہ سب ہوتا رہے گا. مگر خدا نے کن کو منتخب کیا ہے، خدا نے کن کو عزت دی ہے، وہ یہ ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے منتخب کیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، عالمین پر ان کو منتخب کیا ہے. اب یہاں پر اگر آدم علیہ السلام کی بات کریں تو واضح ہے، آدم علیہ السلام وہی ابو البشر جن کا تذکرہ پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا. اسی طرح سے جناب نوح علیہ السلام جو شیخ الانبیاء اور انبیاء میں سب سے پہلے اولو العزم رسول، جو پانچ ہیں ان میں پہلے اولو العزم نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو پانچ ہیں ان میں جو پہلے ہیں وہ ہیں جناب نوح علیہ السلام، تو ان کو منتخب کیا ہے، بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. وہ اعلی ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو بھی منتخب کیا. اب یہاں پر اگر آپ کے ذہن میں ہو جو سورہ مبارکہ ہے بقرہ کے اندر وہ آیت آئی تھی، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا اس کے رب نے، اس نے پوری کامیابی حاصل کی اور پھر خدا نے کہا کہ انی جائلو کا لناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ومن ذریتی، اے پروردگار کیا میری اولاد میں بھی، ذریت میری اولاد، کیا میری اولاد میں بھی یہ عہدہ جائے گا. پروردگار عالم نے اصول بیان کیا تھا کہ لا ینالو عہد الظالمین، ظالم جو ہوں گے ان تک یہ عہدہ نہیں جائے گا، امامت کا عہدہ ظالم کے پاس نہیں جائے گا، ہاں جو عادل ہوں گے اس کا نتیجہ یہی ہے. اور یہ آیت اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، سمجھا بھی رہی ہے کہ جو عادل ہوں گے ان تک یہ عہدہ جائے گا. یہاں پر خدا نے کہا کہ اللہ نے آل ابراہیم کو منتخب کیا. اب آل ابراہیم کے اندر کون کون آ گیا؟ آل ابراہیم کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام. یہ بات پہلے کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد پھر ایک گیپ، اور گیپ کے بعد پھر ہمارے نبی، اور ہمارے نبی کے ذریعے سے یہ جو سلسلہ چلا تو امام زمانہ تک جائے گا. اس لیے کہ آل ابراہیم کے اندر یہ سب کے سب شامل ہوتے ہیں. جو یہودیوں کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض میں نے بار بار بیان کیا وہ یہی تھا کہ ایک یہ جو آل ابراہیم ہے اس کی یہ شاخ اور یہ جو برانچ ہے اسماعیل والی، اس میں نہیں جانا چاہیے تھا، اسحاق والی برانچ میں آنا چاہیے تھا. تو پروردگار عالم اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ تم سے پوچھ کر نہ ادھر بھیجیں گے نہ ادھر بھیجیں گے، جس کو ہمیں منتخب کرنا ہے وہ ہم منتخب کریں گے. ہاں ہماری مشیت کیا ہے کہ آل ابراہیم کو ہم نے منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے، آل ابراہیم کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ اس ٹاسک کے لیے ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے بعد تذکرہ آتا ہے وہ آل عمرانہ، اور عمران کی اولاد، آل عمران. اب یہ آل عمران کون؟ عمران جو ہے یوں اگر آپ دیکھیں تو ایک نام کے اعتبار سے تو ایک شخص کا نام ہوا، مگر دو عمران وہ ہے کہ جن کا تعلق ماضی کی امت سے ہے، ایک عمران وہ ہے کہ جس کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے. ماضی میں جو دو عمران آئے ہیں ان میں ایک تو جناب مریم کے والد، جن کا تذکرہ بھی آگے آئے گا بھی، اور ایک عمران وہ ہے کہ جو جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے والد، جناب موسیٰ اور جناب ہارون ان کے والد کا نام بھی عمران ہے. تو یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ عمران سے مراد ضروری نہیں ہے کہ کوئی نام کے ذریعے سے کسی ایک شخص کو معین کرنا ہو، بلکہ شاید مقصود یہ ہو کہ مسمہ بے عمران، یعنی شخص کے جن کے نام عمران ہیں ان کی آل کو منتخب کیا گیا، جو ممکن ہے ایک سے زیادہ افراد ہیں. جیسے کہ جناب موسیٰ اور ہارون کے والد بھی عمران، تو ان کے ذریعے سے جناب موسیٰ اور جناب ہارون. اور اسی طریقے سے اگر آپ ساتھ میں دیکھیں کہ جناب مریم علیہ السلام ان کے جو والد ہیں ان کے ذریعے سے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم کا جو انتخاب ہے اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا جا رہا ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب آل ابراہیم میں شامل ہیں، آل ابراہیم میں یہ بھی شامل ہیں، ایسا نہیں کہ شامل نہیں ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور عمران کے جن کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض روایتوں کے اندر، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام، کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو ان کا بھی نام عمران تھا، تو آل عمران کے اندر جناب ابو طالب کے ذریعے سے الگ سے بھی مولا اور مولا سے لے کر امام زمانہ تک 12 اماموں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. تو پھر ذہن میں رکھیے گا آدم علیہ السلام ان کا انڈیویجل تذکرہ ہے، پھر نوح علیہ السلام ان کا بھی انڈیویجل تذکرہ ہے، پھر آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کا تذکرہ ہے. اس میں اتنی وسعت ہے کہ موسیٰ اور ہارون اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر اکرم اور 12 امام شامل ہیں ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر جب آل عمران کہا گیا تو آل عمران کے اندر ایک بحث یہ آئی کہ آیا فقط ایک شخص کے نام کے طور پر آل عمران کہا گیا ہے، یعنی مسمہ بے عمران، یعنی ایسے کئی افراد ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، مگر وہ افراد ہیں کہ جن کے نام عمران ہیں اور ان کی اولاد کو ہم نے منتخب کیا. تو اس کے مطابق پھر جناب موسیٰ اور جناب ہارون ان کے والد عمران، تو عمران کی اولاد یعنی موسیٰ اور ہارون کا سلسلہ جو چل رہا ہے. اسی طرح سے جناب مریم ان کے والد عمران، ان کے ذریعے سے جناب مریم اور جناب عیسیٰ وہ شامل ہو گئے، اور پھر جناب ابو طالب کا جو نام عمران ہے ان کے ذریعے سے 12 امام الگ سے بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ورنہ پھر یاد رکھیے گا آل ابراہیم کے اندر تو آلریڈی یہ سب کے سب انکلوڈڈ ہیں. ذریتن بعضھا من بعضن، پروردگار فرماتا ہے یہ اولاد ہے ایک دوسرے کی، یعنی ان کا تعلق آپس میں نسل کا تعلق ہے، اولاد کا تعلق ہے، ڈائنیسٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ملوکیت کے ساتھ ہے. ڈائنیسٹی کا تعلق تو اس اعتبار سے ہوگا کہ مثلا وہ قابل ہو نہ ہو، لیکن اگر یہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو اس کو بادشاہ بن جانا ہے، نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے جو ان کو منتخب کیا ہے الہی عہدوں کے لیے منتخب کیا ہے، خدائی عہدوں کے لیے، نبوت اور رسالت اور امامت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کا تعلق لوگوں کے ماننے کے ساتھ نہیں، جس پر ہم پچھلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں مالک الملک والی آیت کے ذیل میں، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو خدا نے منتخب کیا ہے. لوگ مانے بسم اللہ، لوگ نہ مانے تو بھی ان کا جو عہدہ ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں. ہاں اگر لوگ مان لیں گے تو یہ ایک چیز جس کو ہم کہیں گے کہ سنکرونائز ہو جائے گی، کہ جو خدا کی مرضی ہے اسی کو اس دنیا کے اندر بندوں نے بھی ایز اٹ از قبول کر لیا. نہ قبول کریں تو ٹھیک ہے، چلتے رہے جب تک چلنا ہے. آخری تو اب ایک آپشن امام زمانہ کا ہی باقی رہ گیا ہے اور کسی کا نہیں. اسی لیے یہ معاملہ زیادہ سینسیٹیو ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کون کس جگہ پر کس طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، واقعا خدا ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا جو اصرار اس کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ امام زمانہ کے مقابلے پر کوئی آیا ہے تو اس کے نام کو بھی ریوائیو ہونے کا موقع مت دیں. اس کمیونٹی کی میں بات نہیں کرتا، میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی ایگزسٹنس بالکل الگ چیز ہے، اخلاق کا مظاہرہ بالکل الگ چیز ہے، ان کو ایبزارب کرنا بالکل الگ چیز ہے، مگر وہ شخص کے جو ایک باطل کلیم کے ساتھ، ایک انویلڈ کلیم کے ساتھ جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور ہم سب سے بڑے اس کے دعوے دار کہ ہم امام زمانہ کے ماننے والے ہیں، ہم امام زمانہ کو فالو کرنے والے ہیں، ہم آل ابراہیم اور آل عمران کی اس آخری فرد کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کے نام سے کوئی چیز بنتی ہے اور ہم اس کو ریوائول کا موقع دیں، یہ میرے لیے تو قطر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں کبھی بھی اس کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو کسی طرح سے سپورٹ کیا جا سکے، یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. وہ شخص انتہائی نفرت کے قابل ہے کہ جو امام زمانہ کے مقابلے پر امامت کا دعوے دار بن کر سامنے آ جائے، ورنہ پھر ہمارا کوئی جو تعلق جو امام زمانہ کے ساتھ ہے وہ کیا ہے، واقعا میرے نزدیک بہت بڑا کوشچن مارک اس پر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہم قرآن مجید کی جب ان آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پروردگار بار بار کہے کہ ہم نے منتخب کیا ہے، ہم نے منتخب کیا ہے، تو ٹھیک ہے اگر کوئی اور اس کو نہ سمجھے تو ایک الگ بات ہے، مگر ہم بھی اس کو نہ سمجھے تو یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے یقیناً انتخاب کیا آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا، عالمین کے اوپر، پورے عالمین پر ان کو ترجیح دی گئی. ذریتن بعضها من بعض، یہ ذریت ہے بعضها من بعض، ایک دوسرے کی اولاد ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے. واللہ سمیع علیم، یہ بلڈ لائن ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یہ بات پھر ذہن میں رکھیے گا، یہ جملہ جو یہاں پر ہے نا کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس کے ذریعے سے بعض علماء نے متوجہ کیا کہ پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم نے انتخاب ایسے نہیں کیا ہے، جب ہم نے انتخاب کیا تو ہم سننے والے ہیں، ہم جاننے والے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے. اگر ان کے اندر لیڈرشپ کا پوٹینشیل ہے تو ہم نے ان کو لیڈر کے طور پر منتخب کیا ہے، تم فالو کر کے تو دکھاؤ صحیح طریقے سے. واللہ جو پہلے مانگا بھی گیا کہ فتبعونی یحببکم اللہ، تم تو اگر اتباع کر لو تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. واللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. اس قالت امرأة عمران، اب وہی والی بات، جناب مریم کے والد کا تذکرہ شروع ہو گیا، نہیں جناب مریم کے بھی والد کا نہیں، امرأة عمران، جی ہاں جناب مریم کے والد کا تذکرہ. اس قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یاد کرو اس وقت کو جب امرأة عمران، یعنی عمران کی بیوی نے کہا، وائف آف عمران نے کہا، رب اے میرے پروردگار، انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ، کہ میں نے نظر کی ہے، میں نے منت مانی ہے کہ جو میرے شکم میں، شی واز پریگننٹ ایٹ دیٹ ٹائم، کہ جو میرے شکم میں ہے میں اس کو آزاد کر دوں گی. آزاد کر دوں گی سے مراد میں اس کے اوپر کوئی اور بوجھ نہیں ڈالوں گی، کوئی اور ذمہ داری جو دنیا کی ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالوں گی، اور میں اس کو نظر کرتی ہوں تیرے لیے. ما فی بطنی، یعنی تیرے لیے سے مراد کیا ہے کہ جو بیت المقدس ہے، یعنی وہی جو اس وقت فلسطین کے اندر جو ایشو چل رہا ہے اسی جگہ کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ جو بیت المقدس ہے، جو تیرا گھر ہے، میں اس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، نظر کرتی ہوں میں اس بات کی کہ میں اس سے اور کوئی کام نہیں لوں گی، مطلب روزگار کما کر لائے یا گھر کا کچن چلائے یا دوسری کوئی چیز، کچھ بھی نہیں، بلکہ میں اس کو نظر کرتی ہوں کہ وہ تیرے گھر کی خدمت کرے، صفائی کرنا ہے، دوسری چیزیں ہیں، کچھ بھی ہے، وہ تیرے گھر کی خدمت کرے، اس کے لیے میں نظر کرتی ہوں. ایٹ دیٹ ٹائم ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ لڑکا ہوگا، یہ ان کے ذہن کے اندر تھا، تو وہ زیادہ بہتر طور پر کر سکے گا، ایکٹیو ہوگا. ظاہر ہے کہ لڑکی جو ہے اس کے کچھ بہت ساری کچھ لمیٹیشن آ جاتے ہیں، جو بعد میں بڑے ہونے کے بعد جو پیریڈ کا مسئلہ ہے، دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو وہ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ لڑکا ہوگا تو میں اس کو نظر کر دوں گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خدمت کرے گا اللہ کے گھر کی. فتقبل منی, تو اے پروردگار تو مجھ سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو سننے والا ہے, یقیناً تو جاننے والا ہے. فلما وضعتھا, مگر اس موقع پر جب انہوں نے, یعنی جب ڈلیوری ہوئی اور جب پیدائش ہوئی, قالت, تو انہوں نے کہا, رب انی وضعتھا انثی, ارے یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. اس موقع جب, یہ جناب مریم کا جو مقام ہے اس کے حوالے سے پروردگار خاص طور پر متوجہ کر رہا ہے, واللہ عالم بما وضعت, اور یقیناً اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون پیدا ہوا ہے, لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے, یعنی پروردگار کا تبصرہ اس کے اوپر کہ اللہ کو تو معلوم ہے. ولیس ذکر و کل انثی, اور ظاہر لڑکا اور لڑکی ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا ہے. وہ انی سمئی تو ہم مریم, اس کے بعد پھر واپس جناب مادر مریم کا بیان ہے نا کا, وہ انی سمئی تو ہم مریم, اور اے پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اے پروردگار میں تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی دیتی ہوں شیطان رجیم کے مقابلے پر, کہ وہ تیری پناہ میں رہے, شیطان کے حملے سے تو ان کی حفاظت کر. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ, تو اللہ نے اسے قبول کیا اور اچھے طریقے سے قبول کیا, یعنی پروردگار نے اس نظر کو قبول کیا کہ جناب مریم ہی ہے, لڑکی ہے تو کیا ہوا, مگر یہی خدمت کرے گی اور اسی کو پروردگار نے قبول کیا. وہ امبتہا نباتن حسنا, اور اس کی خوب اچھے طریقے سے پرورش کی, یعنی جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے تو خیر اپنی جگہ پر رہی, مگر جسمانی اعتبار سے بھی جناب مریم کی جو پرورش ہے یا جو بڑھنا ہے اس کا ایک خاص پروردگار نے یہاں پر تذکرہ کیا. وہ کفلہا زکریہ, اور ان کی کفالت کی, یعنی لک آفٹر کون کرے گا اس بچی کو, زکریہ, اس کا ایک پورا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ پیچھے اگلی مرتبہ آئے گی بات. کلما دخل علیہ زکریہ المحراب, جب کبھی بھی جناب زکریہ محراب میں داخل ہوتے, وجد عندها رزقا, تو وہ ان کے پاس رزق دیکھتے, پھل پڑے ہوئے ہیں, فروٹس پڑے ہوئے ہیں, وہ دیکھتے, اور وہ پھل جو ہے اس کی بھی تشریح کی گئی کہ یہ پھل جو تھے وہ بے موسم کے پھل تھے, یعنی اگر فرض کیجئے کچھ پھل ہوتے ہیں جو سردی کے ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو گرمی کے ہوتے ہیں, ابھی آم ہے جو گرمی کے اندر آئیں گے, کچھ سردی کے پھل ہوتے ہیں, تو بالکل اپوزٹ معاملہ کہ جو سردی کا موسم ہے تو اس کے اندر گرمی کے پھل موجود ہیں, اور جو گرمی کے موسم ہے اس کے اندر ونٹر کے جو پھل ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. تو وہ جناب زکریہ کے لیے بہت زیادہ حیرت کا باعث ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے یہ پھل آئے. تو جناب زکریہ سوال کرتے تھے کہ اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے. انا لکے حاضہ قالت ہوا من عند اللہ, تو جناب مریم فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. اب یہ وہ موقع تھا کہ جناب زکریہ نے, جو کہ بے اولاد تھے, بوڑھے ہو چکے تھے اور بے اولاد تھے, تو ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ جب پروردگار بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے, کہ جب گرمی ہے اور سردی کے پھل ہیں اور سردی اور گرمی کے پھل ہیں, تو اگرچہ میری عمر اب ایسی نہیں رہی ہے, میری بیوی بھی جو ہے بانج ہے, آخر ہے, تو جب بغیر موسم کے وہ پھل دے سکتا ہے تو عمر کی بھی کیا قید ہے, اگر وہ اس عمر کے اندر بھی مجھے میرا کوئی وارث دے دے تو میں پروردگار سے دعا کیوں نہ کروں. تو اس موقع پر جناب زکریہ نے دعا کی. ہونا لے گا دعا زکریہ ربہ, اس موقع پر زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ, اے میرے پروردگار مجھے پاک و پاکیزہ ذریت عطا فرما. طیبہ یعنی پاکیزہ, ذریت یعنی اولاد. انک سمیع الدعاء, یقیناً تو دعا کا قبول کرنے والا ہے. اب یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یہ جو جناب مریم کا جو واقعہ ہے بیار الانوار کے اندر, عیناً یہی واقعہ جناب سیدہ کا لکھا ہوا ہے, عیناً یہی واقعہ. اب اس کی پوری تفصیل میں نہیں گزارش کر رہا, فقط متوجہ کرنے کے لیے کہ جناب سیدہ کے پاس پیغمبر اکرم تشریف لائے, مولا اور سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں صحابیوں کے ساتھ آؤں گا اور کھانا کھانے کے لیے ہم آئیں گے, دعوت کے لیے ہم وہاں پر آئیں گے, اور جب وہاں پر آئے تو اس سے پہلے ہی مولا, ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اب میں اس کی تفصیل میں خیر سن لیجئے مختصراً, کہ ایک تحفہ آیا تھا حبش کے بادشاہ کی طرف سے, سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر تھی, جس کو پیغمبر اکرم نے مولا کو یہ کہہ کر دیا کہ یہ میں اس کو دے رہا ہوں کہ جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں, جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. مولا نے اس کو لینے کے بعد باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد جو فقراء اور مساکین ہیں اس کے درمیان تقسیم کر دیا. پیغمبر اکرم نے یہ کہا بعد میں کہ علی تمہارے پاس تو بہت سارا سونا ہے, تو میں اور تمام صحابہ جو ہیں وہ تمہارے گھر پر آئیں گے کھانا کھانے کے لیے, یعنی ایک ٹیم پوری آئے گی کھانا کھانے کے لیے. مولا جو ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں کہ بسر و چشم تشریف لائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیغمبر اکرم, اب مولا ویسے ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو تقسیم کر چکے ہیں, تو اس وقت پہ پیغمبر اکرم جب ساتھیوں کے ساتھ آئے, تو جب گھر میں داخل ہو رہے تھے تو جناب سیدہ جہاں پر وہ اہتمام کرتی تھی کھانا پکانے کا, تو اس جگہ پر کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. تو پیغمبر اکرم گئے, پیغمبر کو معلوم تو ہے کہ کیا معاملہ ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ یہ تو آلریڈی ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, مگر اس فضیلت کو سامنے لانے کے لیے میں کہوں کہ اس طریقے سے سارا معاملہ رکھا گیا. کہ اس کے بعد جب وہ داخل ہوئے وہاں پر اور کھانے کی خوشبو آ رہی تھی, تو مولا اور پیغمبر دونوں ساتھ ساتھ وہاں تک گئے, اور اس وقت جناب سیدہ کے سامنے اس کھانے کو دیکھ کر پیغمبر نے سوال کیا کہ اے فاطمہ انّا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب سیدہ نے وہی جواب دیا جو یہاں پر ہے, وہ من عند اللہ, کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. اس موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا, خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک میری بیٹی کا وہ شرف مجھے نہیں دکھا دیا جو جناب مریم کا شرف جناب زکریا نے دیکھا تھا, جس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے. تو انشاءاللہ یہیں سے بات کو پھر اگلی مرتبہ کنٹینیو کریں گے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے, مالک ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. کافرین کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے. انکار کرنے والوں میں اگر کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے, کوئی رسول کا انکار کرتا ہے, کوئی امام کا انکار کرتا ہے, اس اعتبار سے اس کو کیٹیگرائز کیا جائے گا, مگر انکار کرنے کے جنرل جو میننگ ہے اس کے اندر سب شامل ہو جائیں گے, سب شامل ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے, ایک ٹرمنالوجی کے اعتبار سے کافر ہوتا ہے, جس کا تذکرہ توزیع المسائل کے اندر نجاسات کے چیپٹر, وہ الگ چیز ہے, مگر یہاں پر جو کافر کا مطلب اگر آپ اس کے ڈکشنری میننگ کو لیں گے, انکار کرنے والا, انکار کرنے والا, پھر وہ خدا کا انکار کرنے والا ہو, رسول کا انکار کرنے والا ہو, یا امام کا انکار کرنے والا ہو, اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بنیادی طور پر بات یہی رہے گی, اصولی طور پر پرنسپل بات یہی رہے گی. گزارش یہ تھی کہ ایک ہے زندگی اور موت کا جو ظاہری مطلب ہے, اور ایک ہے اس کا جو باطنی مطلب ہے, جو کنسیلڈ اس کا مطلب ہے. ظاہری مطلب تو کلیئر ہے, ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے, ٹھیک ہے, جو مثال ہم نے دی تھی کہ انڈا اور مرغی کو اگر آپ لے لیں جو عام طور پر دی گئی ہے, اس کو آپ ظاہری طور پر, لیکن ایک ہے جو اس کا باطنی مطلب ہے, اس کا تعلق ہے ایمان اور کفر کے ساتھ. کہ مثلا پروردگار وہ ہے کہ جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے, مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے, یعنی مومن ہے مگر اولاد کے اندر کافر ہے, اور کافر ہے اور اس کی اولاد کے اندر بعض اوقات مومن نظر آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو بھی اس آیت کا مصداق بیان کیا گیا, کہ یہ آیت اس طرف بھی متوجہ کر رہی ہے. اور کوئی سوال؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سوری,
اس کا مطلب بچانے کا ہی ہے, یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے؟